السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے امریکی کانگریس کے 3 ارکان کا امریکی وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کو لکھا گیا وہ خط جس میں انہوں نے آئی ایم ایف سے پاکستان کی مدد نہ کرنے کو کہا ہے. امریکی کانگریس مین کی جانب سے یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر عنقریب امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ آج ہی عالمی بینک نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ 2 برس تک زوال پذیر رہے گی. پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکہ کی قیادت میں جاری افغان امن عمل میں تیزی پر ہم بات کریں گے. اور آخر میں سامعین، بات ہوگی بھارتی انتخابات پر. حکمران جماعت بی جے پی نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے جس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سمیت 75 وعدے کیے ہیں. مقامی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے قائدین، انہوں نے اس منشور پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. خاص کر کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے اس پر سخت تنقید سامنے آ رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم جانا چاہیں گے. ہمیں یہاں واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کیا ہے آئی ایم ایف کے سابق عہدیدار اور نوٹڈ اکانومسٹ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، اور پاکستان سے ایک اور ویل نون اکانومسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی ہے K2 انسٹیٹیوٹ کی ڈاکٹر سحر خان سے. وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، کچھ کوسچنز ان سے ہم نے کیے ہیں، اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور تھوڑا سا ہم سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ امریکی کانگریس کے 3 جو ارکان ہیں جن میں ایک ڈیموکریٹک نمائندہ ہے ایمی بیرا اور 2 نمائندے ریپبلکن پارٹی کے ہیں ٹیڈ یوہو اور جارج ہولڈنس کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خزانہ کو. اس خط میں ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کسی بھی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج کی مخالفت کرے، کیونکہ پاکستان چین کے ساتھ اکنامک کوریڈور کے لیے لیے گئے چین کے 62 ارب ڈالر کے قرضے تلے دبا ہوا ہے. اور پھر آگے جا کے لکھتا ہے، اس خط میں لکھا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے کی جو رقم ہے اس کو چینی قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں. آگے چل کر امریکی قانون دان جو ہیں وہ مزید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چین کی جانب سے لیے گئے اس قرضے پر عائد جو شرائط ہیں اور واپسی کے طریقہ کار جو ہے وہ شفاف نہیں رکھا گیا ہے. تو کچھ اور بھی اس خط میں، اس کی کاپی میرے سامنے ہے، کچھ اور بھی اس میں تحفظات کے اظہار کیا گیا ہے. مثلا یہ کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو کہ پاکستان کو لینی چاہیے تھی وہ پاکستان نے کبھی نہیں لی. سری لنکا کی اگزامپل دی گئی ہے اس میں، اس پہ آگے چل کر ہم بات کریں گے. اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب دونوں ہمارے ساتھ ہیں، بتایا جا رہا ہے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ سال بھی امریکہ کی جانب سے کچھ اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. بار بار امریکہ کی جانب سے یہ تشویش کیوں کی جا رہی ہے؟
دیکھیے، اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ایک کشیدگی پائی جاتی ہے اس علاقے میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کی جو پوزیشن اختیار کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے چین اور پاکستان کے درمیان جو کوآپریشن ہے اس کو کمزور کریں اور چین کے اوپر اکنامک پریشر ڈالیں. یہ ملک حکومتیں نارملی کرتی ہیں، لیکن اتنا اگریسولی اور اتنا بلیٹنٹلی نہیں کرتی جتنا کہ یہ ممبرز آف کانگریس کوشش کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے جو میں آپ کو پہلے عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، آئی ایم ایف اصولی طور پر پولیٹیکل ایشوز میں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ممبر ممالک ہیں اگر ان کو اکنامک کنڈیشن کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں ایک قسم کی کوآپریشن کے ساتھ ایک پروگرام بنایا جاتا ہے جس کے تحت ملک ریفارمز کرتا ہے اور ان ریفارمز کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف ان کو قرضہ دیتا ہے. قرضہ ٹپکلی جیسے آپ کو معلوم ہے 3 سے 7 سال کے لیے ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کی ری پیمنٹ 7 سال میں ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک اب اس خط کا معاملہ ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں, اس میں کئی بے معنی قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ تو ایک پولیٹیشین نارملی اس قسم کی بات کرتے ہیں, اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک پیمنٹ آف لون کا تعلق ہے چین کی طرف, تو یاد رہے کہ صرف وہ لون جو کہ پرائیویٹ سیکٹر لونز تھے جن کا مقصد لارج بھی جو پاور پلانٹس ان کو لگانے کے لیے استعمال ہونا تھا, وہ غالباً اگلے ریلیٹیولی شارٹ اور میڈیم ٹرم تھے, ان کی ری پیمنٹ ہوگی لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ری پیمنٹ ہے. جہاں تک آفیشیل لونز کا تعلق ہے ان کی ری پیمنٹ جو ہے وہ 2025 کے بعد شروع ہوگی. اگر ملتا ہے تو واپس ہو جائے گا.
تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط جو ہیں اس کے اثرات آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر اثر نہیں ڈال سکتے.
نہیں نہیں ڈال سکتے ہیں, لیکن اس میں سے یہ بتانا چاہتا تھا
جی
اصولی طور پہ ان پرنسپل ٹرمز یہ نہیں ہوتا, لیکن پولیٹیکل ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ کسی حد تک کچھ عام ممالک جو ہیں جن میں امریکہ شامل ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں, اور اگر پولیٹیکلی یا ادر وجوہات کی وجہ سے وہ کسی ملک کو پنش کرنا چاہتے ہیں تو پھر چونکہ وہ سب سے لارجسٹ شیئر ہولڈر ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا ایگزیکٹو بورڈ میں جس کی بیسس پہ لون دیا جاتا ہے. ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کی انسرٹینٹی ہو اور اگر کوئی ملک خاص طور پہ امریکہ جیسا ملک یہ ظاہر کر دے کہ وہ کسی ملک کو لون سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر آئی ایم ایف کا سٹاف اور مینجمنٹ اس مقام تک نہیں پہنچتی کہ وہ ایک ایگریمنٹ پیدا کر لے ایک ملک کے ساتھ اور پھر اس ایگریمنٹ کو ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پیش کرے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام جو گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کے درمیان ہوگا اگر وہ تیار ہو جاتا ہے اور اگر اس کو مینجمنٹ اپروو کر دیتی ہے اور پھر وہ ایگزیکٹو بورڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ملک ایسی کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس کو روک سکتا. تو ایسی کنڈیشن میں ٹیکنیکل معاملوں پر زیادہ تر بات ہوتی ہے, پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں سامنے, وہ اس طرح آتے ہیں کہ کیا ملک اس قابل ہے کہ نہیں کہ وہ امپلیمنٹ کر سکے, نمبر ایک. نمبر دو, آیا وہ ملک جو ہے اس کی پاسٹ ہسٹری کیسی رہی ہے اور کس حد تک اس کی کوآپریشن آئی ایم ایف کے ساتھ رہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو پولیٹیکل ایشوز یا ڈپلومیٹک ایشوز شامل نہیں ہوتے, لیکن ان پریکٹس کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ملک امریکہ جیسے ملک اس قسم کا سٹیپ لیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ایک ملک کو سپورٹ آگے نہیں جانا دینا چاہتے. اس صورت میں پروگرام پیدا ہی نہیں ہوتا, نہ کہ وہ ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائے. اگر پاکستان کے پروگرام ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی حد تک یہ پولیٹیکل ہرڈلز جو تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, کچھ ہی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر امریکی سینیٹرز کا جو خط ہے ٹرمپ انتظامیہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے, اس خط میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی مدد نہ کریں اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی حتمی فیصلہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, سامعین کو بھی پتا ہے, ابھی تک نہیں ہوا ہے. اگر آئی ایم ایف کوئی بیل آؤٹ پیکج جو ہے پاکستان کو نہیں دیتا, اس کے اثرات پھر آپ کیا دیکھتے ہیں اور پاکستان کے پاس اس صورت میں کیا آپشنز ہوں گے؟
پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اس خط کی کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ اہمیت آگے چل کے نہیں ہوگی, اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلے ہم پاکستان کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں. پچھلے چند مہینوں میں پاکستان کو تین دوست ملکوں نے 7.2 ارب ڈالر کا ڈپازٹ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے ہیں. تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں وہ بڑے ہیں اور یہ ملک ادھار تیل لینے کے لیے بھی تیار ہیں, ان میں سے کم دو ملک. اس سے یہ ان کی پوزیشن ہوگی. چائنا کو بہت سی ڈیفیکلٹیز ہیں اپنے دوسرے ملکوں کے ساتھ, سری لنکا وغیرہ کے ساتھ. چین کبھی نہیں چاہے گا کہ سی پیک کو جو ہے مشکلات ہو یا ناکام ہو, کیونکہ اس سے تو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے نا وہ متاثر ہوگا. اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس کا امکان نہیں ہے تو چین ول بی ٹو ہیپی کہ وہ اپنے رول اوور کرنے کی بات کرے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عملی طور سے دیکھیں تو یہ وارن ٹیرر میں پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے اور پاکستان نے پازیٹیو ریسپانس دیا تھا, اس لیے وہاں کی جو حکومت ہے امریکہ ایڈمنسٹریشن وہ کبھی بھی جو ہے نا آئی ایم ایف میں آ کے دباؤ تو ڈالیں گے لیکن یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا قرضہ نہ ملے, یہ تقریباً ناممکن ہے. اور دوسری اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ ہمیں ملنے والا ہے, کہ وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ ہماری تمام شرائط طے ہو چکی ہیں, معاملہ صرف یہ ہے کہ جو وہ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں اس کی اسپیڈ کیا ہو. وہی چاہتے ہیں کہ بجٹ خسارے کو آپ تیزی سے کم کریں, سرکولر ڈیٹ کو. تو حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ عوام پر دباؤ پڑے گا. جو کچھ ہم اب تک سمجھتے رہے کئی مہینے سے جو فارمل ڈسکشن ہیں اس میں اتفاق کی رائے شرائط پر ہو گیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی جو اسپیڈ ہے اس کے اوپر ہوگا. اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف بھی کوئی ایسی نئی پولیٹیکل کنڈیشن نہیں لگائے گا دباؤ سے قطع نظر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس 62 ارب ڈالر کے قرضے نہیں ہیں, وہ انویسٹمنٹ ہے اس کا بڑا حصہ. پاکستان کے پاس بھی 10 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو ہیں, تو اس پر یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ان کو یہ آئی ایم ایف کا پیسہ ہے یا دوسرا پیسہ ہے. جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ ابھی تو ورلڈ بینک سے ہمیں قرضہ ملنا ہے, انٹرنیشنل بانڈ ہم ایشو کر رہے ہیں, چائنا میں بانڈ ایشو کر رہے ہیں, اس کے بعد پاکستان کا ایک پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے, اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہا ہے, پھر ہم نے دیکھا ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی ہیں ہماری, اس سال بھی بڑھی ہیں. تو یہ سارا جو آتھک ٹیکس ایمنسٹی لا رہے ہیں وہ پاکستانی کے لیے, وہاں سے بھی ڈالر آئیں گے. تو یہ جو پیسہ آئے گا تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ پیسہ آئی ایم ایف کا ہے, وہ تو اسٹیٹ بینک کے پول میں آ جاتا ہے. تو عملی طور پر اس کی اہمیت بھی نہیں ہے میرے حساب سے. دباؤ البتہ ضرور پڑے گا. دباؤ تو یہ بھی ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے جب تک معاملات نہ ہو تو آئی ایم ایف قرضہ دے نہیں, لیکن ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ایک ہے, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ کا اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. اگر 1% چانس ہے کہ آئی ایم ایف یہ کنڈیشن لگا لے, جو کہ نہیں لگائے گا, تو بھی پریکٹیکلی پاکستان کے لیے اتنا فرق نہیں پڑے گا. از اے بگ کنٹری اور کئی اس میں ہمارا پول ہے.
ٹھیک, لیکن پھر اسد فائنینس منسٹر جو پاکستان کے ہیں, دو دن پہلے ان کا بیان آیا کہ پاکستان کے پاس صرف دو آپشنز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دوست ممالک بھی ہیں, ورلڈ بینک بھی ہیں, اور بھی ادارے ہیں جو پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس آپشنز آپ کے بقول بہت ہیں, لیکن اسد عمر فائنینس منسٹر نے چند دن پہلے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف دو آپشنز ہیں, یا آئی ایم ایف کے پاس جانا یا بینک کرپٹ ہونا.
دیکھیے, پہلی تو بات یہ تھی کہ پاکستان میں 1993 سے میں تو بہت کلوزلی فالو کر رہا ہوں, ہر نئی حکومت نے کہا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے, نے بچایا. تو یہ تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے پچھلی حکومت کو ڈسکارڈ کرنے کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی یہ آپشن پریکٹیکلی نہیں ہے کہ وہ نہ دے. یہ تو انہوں نے قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر قرضہ نہیں لوں گا, وہ پولیٹیکل بیان تھا. اب ان کو عوام کو یہ بتانا ہے کہ پچھلی حکومت نے تباہ کر دیا, تو اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, ورنہ خانہ خاصہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب 8 مہینے پہلے یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ تو انٹینسو کیئر میں ہے, اس کو بائی پاس کرنا ہے. تو 8 مہینے گزر گئے, ہمارے تو ریزلٹ بڑے ہیں, ہم نے تو کوئی قرضہ آئی ایم ایف سے نہیں لیا. اس کا مطلب یہ کہ 8 مہینے پہلے بھی جو بات کی گئی تھی کہ یہ انٹینسو کیئر میں ہے اور اس کا جو ہے بائی پاس آپریشن ہوگا, ایسا ہے نہیں. پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں الحمدللہ, جو پیسہ آتا ہے جو, تو وہ اس میں ہم مینج کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف بھی یہ بات سمجھتا ہے, امریکہ بھی سمجھتا ہے. تو امریکہ کا اس وقت ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں انہوں نے اب کچھ تبدیلی آئی ہے اور وہ پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے پریکٹیکل اس کی اہمیت نہیں ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر چائنا ہمارے رول اوور کر دے گا ساری بات ہی ختم ہو جائے گی. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, نہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے, نہ پاکستان, نہ امریکہ اور نہ آئی ایم ایف.
رائٹ, اوکے. یہ عاصم ضیاء صاحب ہیں, ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب ورمونٹ یونیورسٹی سے. آپ کا آپ منسلک ہیں, ویل نون اکانومسٹ ہیں, ان کے پاس بھی ہم جانا چاہیں گے. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس خط میں جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے, سب سے بڑا خدشہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے جو قرضہ لیا گیا ہے, اس قرضے پر عائد شرائط اور واپسی کا جو طریقہ کار ہے وہ شفاف نہیں رکھا گیا. اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, انہی خدشات کے اظہار تو پاکستان کے اندر بھی کیا جا رہا ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی جانب سے یہ کنسرن ظاہر کیے گئے ہیں, اینالسٹ اکانومسٹ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, حکومت سے مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں, پی ایم ایل نون کی حکومت سے بھی, اس حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈیل آپ نے کیا ہے, جو کانٹریکٹ ہے, اس کو واضح کریں, وہ شفاف ہونا چاہیے, عوام کے سامنے اس کو لائیں. تو اس میں کہاں تک وزن ہے جو جن تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اس خط میں؟
دیکھیے, اس میں دو پہلو ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ماضی کے آپ جتنے بھی دیکھیں وہ آئی ایم ایف اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیتا ہے لیٹر آف انٹینٹ اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, وہ تو ویب سائٹ پر آ جاتا. جہاں تک چائنا کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا تعلق ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ جو پاکستان کی ہے, اس میں تمام جو چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ تمام اس کو اپروو کرتے رہے ہیں. تو ایک پولیٹیکل بیان اپنی ذرا بہت سی تفصیلات ضرور نہیں بتائیں, لیکن ان پرنسپل چاروں صوبوں کو کانفیڈنس تو دیا گیا اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ انہوں نے واپس لیے چاروں صوبوں نے, اور انہوں نے شدھ قرضوں کا حجم بھی بڑھا لیا, یعنی 46 بلین ڈالر تھا جو بھی اعتراض کر رہے تھے ان کو بتایا گیا. پھر چائنا نے صوبوں کو بھی قرض لیے 62 ارب ڈالر دے گیا. تو تمام صوبوں کے چیف منسٹرس نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ان کو ان پرنسپل اپروو کیا ہوا ہے. تو بہت سے پولیٹیکل بیانات ہیں, کچھ تفصیلات بہت زیادہ نہیں بتائی گئی, لیکن لیٹر آف انٹینٹ جو ہوتا ہے وہ تو ایک ایک لفظ اس کے اندر پورا فیئر آ جاتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگا, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی, سبسڈی کیسے ودرا کرنی ہے. آپ جتنے پچھلے لونس ہیں میں نے اس کے لیٹر آف انٹینٹ دیکھے ہیں. حکومت پاکستان ایک فارورڈنگ لیٹر کے ساتھ وہ ان کو فارورڈ کرتی ہے, اور آئی ایم ایف اس کو اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیتا ہے اور اس کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. تو مجھے اس میں عملی طور پر کوئی ڈیفیکلٹی نظر نہیں آ رہی, اپنے اپنے پوائنٹ اس کو کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایشو بھی ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں وہ ابھی اس لیول پر وہ نہیں ہے کہ ایشوز پر وہ سیاست کریں, عوام کے لیے سارے بہت سے بیانات دیے جاتے ہیں, مگر عملی طور پر مجھے نظر آتا ہے کہ ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا, ٹرمس اینڈ کنڈیشنز پر بھی اتفاق رائے ہے, صرف اسپیڈ ہے کس اسپیڈ پہ کرنا ہے اس پر انکریزمنٹ میں ہو جائے گا. لیکن اگر 6 مہینے پاکستان قرضہ نہ لے, مثال دے رہا ہوں, تو پاکستان بینکرپٹ نہیں ہوگا جیسے کہ پچھلے 8 مہینے میں نہیں ہوا, حالانکہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے بینکرپٹ ہوگا, 93 کی ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ تو پولیٹیکل بیانات ہیں.
ٹھیک, اوکے, آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. سری لنکا کے ساتھ جو موازنہ کیا گیا ہے لا میکرز نے پاکستان کا, اس پہ ایک کمنٹ آپ سے لینا چاہیں گے. لیکن ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب, آپ کی جانب ہم آتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے, اور جیسے کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے دستاویزات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر چکا ہے, اور جس طرح ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ جا کر عام آدمی بھی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, اس کے باوجود امریکی قانون ساز بار بار کیوں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سی پیک کا جو قرضہ ہے اس پر عائد شرائط اور واپسی کا جو طریقہ کار ہے اس کو شفاف نہیں رکھا گیا ہے؟
جی بالکل, بہت بہت شکریہ. اس میں میرے دو ریسپانسز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو لارجر جو جیو پالیٹکس ہو رہی ہیں, طریقے سے امریکنز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ان کا جو یو ایس چائنا پالیٹکس چل رہی ہے پوری 21st century, اور جس طریقے سے ان کے آپس میں ان کے مفادات ہیں, ان کی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ پاکستان کو ایک جو یہاں پہ امریکن پالیٹکس پالیٹیشینز ہیں وہ پاکستان کو ایک سیٹلائٹ سمجھ رہے ہیں چائنا کا. تو اس میں اس کی وجہ سے وہ لوگ اس مسئلے کو ایک تو اس جیو پولیٹیکل کے حساب سے دیکھ رہے ہیں, دوسرا وہ یہ کہ امریکنز اور انڈینز کی جو کولیبریشن ہوئی ہے اس کے مطابق اور انڈین لابیز کا جو پریشر پڑا ہے واشنگٹن ڈی سی کی ٹرمپ گورنمنٹ کے اندر, اس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں جو امریکنز جو ہیں وہ زیادہ ٹرانسپیرنسی دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چائنیز انویسٹمنٹس جو افریقہ کے اندر ہو رہی ہیں یا جس طرح سری لنکا کے اندر ہو رہی ہیں یا اور ممالک میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ پاکستان کو اس پالیسی, پاکستان کا جو اس وقت نیگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ اس کو ایک بڑی لارجر پورٹریٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا.
اوکے, ये जो एक डॉक्टर जुबेर इकबाल साहब अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से चीन और पाकिस्तान के माबे माफ़ कीजिएगा चीन और अमेरिका के माबेन तिजारती लड़ाई में फंस कर रह गया है, आप उससे एग्री करते हैं क्या? इस वक्त जो टफ टाइम मिल रहा है पाकिस्तान को कांग्रेसमैन अमेरिकी कांग्रेसमैन की जानिब से, ये इसको हम चीन और अमेरिका के माबेन जो ट्रेड वॉर है उससे मुंसलिक कर सकते हैं, और अगर हाँ तो पाकिस्तान इस वॉर से कैसे खुद को दूर रख सकता है? इज इट पॉसिबल?
जी बिल्कुल, मेरा मैं तो ये आर्गुमेंट कह रहा हूँ कि ट्रेड वॉर में भी वो, बल्कि जो लार्जर जो जियो पोलिटिकल वॉर हो रही है चाइना और यूएस में, वो भी उसकी वजह से भी पाकिस्तान मुतासर हुआ है, और पाकिस्तान को इसमें मेरे ख्याल में इस मसले में पाकिस्तान जितना भी एक अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजिशन कायम कर सके वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को जो कर्जे मिले हैं चाइना से उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ से और उसे शफाफ कर दिया जाए, जितनी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए इन द लॉन्ग रन ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी ये नहीं है पता हमें कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उनकी क्या रेट ऑफ रिटर्न है, कब वो रीपेमेंट पीरियड्स होगा, तो उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, जितना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट अनसर्टेंटी है, तो वो उसकी वजह से भी काफी मसले पैदा हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि हम अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो चाइना के साथ तय हुई है उनको ट्रांसपेरेंटली आम आवाम को बताएं।
ओके, डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, इस खत में चीन की जो डेट ट्रिप डिप्लोमेसी है उसका भी जिक्र किया गया है, उर्दू में मेरे ख्याल में उसको हम कहेंगे कि चीन मुल्कों को कर्जे देकर फिर उसको इस खत के मुताबिक फंसाता है, और इसमें पाकिस्तान का मुवाजना श्रीलंका से किया गया है। इसमें कहा गया है कि श्रीलंका को कर्जा दिया गया और फिर श्रीलंका चीन की तरफ से, और श्रीलंका चीन को वो कर्जा जो है वो अदा ना कर सका और उसके एवज उसको 15,000 एकड़ जमीन जो है वो 99 ईयर्स के लिए चीन को देना पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, एग्री करते हैं इससे?
मैं ये समझता हूँ कि ये मुआवजा नहीं है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया जो 62 अरब डॉलर की बात हो रही है, इसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट है, ये कर्जा है ही नहीं, तो कर्जा ही नहीं है, ये तो कल्याणी चीज है। मगर जो मैं मसला उठा रहा था कि जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, रेमिटेंसेज हैं, FDI है, निष्कारी हो रही है, वर्ल्ड बैंक से कर्जे मिल रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉन्ड्स, एक तो हमारे रिसोर्सेज है। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी वो डिफॉल्ट इस मामले में नहीं किया कि कोई कहते कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, ये सिर्फ एक सियासी बयान है, हो नहीं सकता। तो ये वॉरेन ट्रेजर की मौजूदगी में नंबर एक, चाइना मैंने आपको बार बार कहा एफोर्ड नहीं कर सकता कि देखिए मलेशिया ने अपना कहा कि हम चाइना से कर्जे नहीं लेंगे, श्रीलंका भी एक्सपीरियंस है, अगर खुदा तो यहाँ कुछ मुश्किल होती है तो जो बैल के गोल इनिशिएटिव है वो तो 100 कंट्रीज का वो सोच रहे हैं, तो वो तो वहां पर एक बड़ा झटका पैदा हो जाएगा। तो चीन को लिए जैसे मैंने कहा अगर कोई मुश्किल आती है तो वो पिछले हफ्ते जो 2.2 अरब डॉलर दिए हैं, तो आप ये देखिए कि IMF से जो हमें कर्जा मिलेगा 6 से 12 डॉलर की बात हो रही है 3 साल में, तो चंद अरब डॉलर सालाना ही मिल रहा है ना, तो उसको रिपेमेंट करना है हमने 3 साल के बाद, आज तो नहीं करना है। इस दौरान में पाकिस्तान की बरामदात का भी बात आ रही है कि हमारी बरामदात बढ़ेगी बहुत तेजी से, तो ये जो चंद अरब डॉलर हमें IMF को वापस करने हैं अब से 3 साल के बाद, तो उसके अभी से ये बात समझना कि ये वो हम नहीं कर पाएंगे या पाकिस्तान के जिससे बैंक का पूल में पैसा आ जाएगा रिजर्व में, वो जो रिजर्व में पूल में पैसा आएगा उस पर ब्रांड को नहीं लिखा होता कि जितना पैसा अब है। तो मैं अमली तौर पर ये बता रहा हूँ कि एक तो ये इसको डिमेंड नहीं होगा, IMF के इंटरेस्ट में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। 1% अगर हो भी जाता है तो 3 साल के बाद चंद अरब डॉलर सालाना देना IMF को चाइना के पैसे से बगैर, चाइना ही हमें लोन दे देता है मजीद 2 अरब डॉलर कई अरब डॉलर मिल गया है, तो वो दे वुड लाइक दिस फीडबैक स्मूथली चले, और हमारे बरामदात का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रेमिटेंसेज और बरामदात ये बढ़ने जा रही है। तो इसलिए अमली तौर पर मैं समझता हूँ वो कंडीशन IMF अप्रूव नहीं करेगा, अमरीका उसको इसके दोनों पार्टी से सेनेटर जरूर है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं अप्लाई करेगी, تو میں نہیں سمجھتا کہ دباؤ ضرور ہے, بالکل تشویش بھی ہے, لیکن عملی حیثیت کوئی نہیں ہے اس کی.
جی اوکے, ایک لاسٹ کوسچن, پولیٹیکل کوسچن آپ سے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ خط لکھنے والے امریکی قانون ساز جو ہیں تین, ان میں سے دو کانگریس مین جو ہیں وہ انڈین کاکس سے منسلک ہیں, اور لابی جو ہے وہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو وہ امریکی پالیٹکس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ جو لابی ہمیں انڈیا کی نظر آتی ہے واشنگٹن ڈی سی کی کوریڈور میں, وہ پاکستان کی ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے آپ دیکھیے اسلامی کے سائز کے حساب سے آپ دیکھیں تو پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے اگر دیکھیں تو ابھی تو پروڈکشن یہ ہے کہ 2030 میں انڈیا جو ہے دیٹ ول بی تھرڈ لارجسٹ اکنامی آف دی ورلڈ, ان کا ٹریڈ والیوم بہت زیادہ ہے, تو وہ انڈیا کی اہمیت کو کوئی بھی نہیں جو ہے وہ انکار کر رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کی کوٹ لابی تو یہ تھی کہ فائنینشیل ایکشن ٹرانسفر ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دے, لیکن اس کا چانس تو 0% ہے. یہی ہوگا کہ آپ ستمبر میں زیادہ سے زیادہ انڈیا کے دباؤ پر ہوتے ہیں جی پاکستان کے گرے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دینا, تو انڈیا کا اس حد تک ضرور انفلوئنس ہے, لیکن انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم جو ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا یا پاکستان کی اس پوری چیز کو ڈسٹرائے کرنا اس کی وقت پر وہ انڈیا کی بس کی بات نہیں ہے. اسی حد تک وہ کر سکتا ہے کہ تشویش میں مبتلا کر دیں, ڈسکشن ہو جائے, پاکستان میں انگزائٹی ہو جائے, لیکن نہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے میرے حساب سے, اور نہ جو ہے ہمارے قرضے کو آئی ایم ایف سے ایشو کیا جا سکتا ہے. نہ آئی ایم ایف کے مفاد میں ہے, نہ انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کے, نہ یورپین یونین کے, اور نہ امریکہ کے.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر عاصم ضیاء آپ سے میں لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گی. یہ جو جس کا ذکر ہم کافی سن رہے ہیں چائناز ڈیٹ ٹرپ ڈپلومیسی, اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ ڈو یو ایگری؟ یہ جو ٹرم بار بار یوز کیا جاتا ہے, آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟
جی میرے خیال میں چائنیز جو ہیں دے آر ویری پریگمیٹک, ان کی انہوں نے اپنی جو ایک پالیسی بنائی ہے وہ 20-25 سال کی پالیسی ہے, اور اس میں انہوں نے جس طریقے سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنی انویسٹمنٹس کو, اس وقت اگر آپ دنیا کے ممالک کو دیکھیں تو چائنا کے پاس سب سے زیادہ سرپلس ہے جو کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں حساب سے دیکھا جائے, اگر چائنیز پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ ان کے مفادات کے مطابق یہ صحیح ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے پرسپیکٹو سے تو میرے خیال میں یہ ٹرم کا استعمال صحیح ہے کہ فرام اے پولیٹیکل اکانومی پرسپیکٹو دوسرے ممالک کے لیے جس طرح سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے, یا جو افریقہ کے اندر جس طرح گھانا میں, یا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے چائنیز انویسٹمنٹس کی وجہ سے, تو اس ممالک کے مطابق اور لوگوں کے مطابق جو سوشل امپیکٹس ہو رہے ہیں اور انوائرمنٹل امپیکٹس ہو رہے ہیں ان انویسٹمنٹس کے, ان کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ٹرم کا استعمال صحیح ہے کہ یہ اٹس ریئلی اے ڈیٹ ڈپلومیسی.
بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے خدا حافظ. اور سامین آخر میں کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ڈاکٹر سحر خان سے ہم نے یہ پوچھا کہ امریکہ کی جانب سے بار بار یہ تحفظات جو ہیں کیوں سامنے آ رہے ہیں, اور آئی ایم ایف سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد نہ کریں, ان کا کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں.
اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سی پیک کے جو پیسے ہیں وہ بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان کے لیے, اور بہت زیادہ پیسے ہیں, اور چین کا ہم لوگ ایک پیٹرن دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ قرضے دیتے ہیں اور پریڈیٹری لوننگ جس کو کہہ رہے ہیں, تو امریکہ پریڈیٹری لوننگ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بھائی آئی ایم ایف کے پیسے کیسے استعمال کیے جائیں گے, میرے خیال میں پاکستان کو سی پیک کے لونز کے علاوہ جو اس کی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس جس کو اپنی اکانومی میں کرنے, وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں سی پیک کے لونز کے مقابلے میں. یعنی گورنمنٹ کے خرچات بہت زیادہ ہیں, ٹیکس ریونیو کلیکشن کے کوئی ایز سچ پراپر ریونیو نہیں ہے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ فائنینشیل مارکیٹس اور ٹریڈ مارکیٹس لبرلائز نہیں ہو رہے. اور پھر پاکستان کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے کہ پاکستان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو اسپانسر کرتے ہیں, یا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بہت کمزور ہے, اس کی وجہ سے فورن انویسٹرس جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کر رہے. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں, آئی ایم ایف میرے خیال میں عمران خان کی حکومت کو آئی ایم ایف کے پیسے جو بیل آؤٹ ملے گا اس کو ان کاموں میں استعمال زیادہ کرنے چاہیے سی پیک کے مقابلے میں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اظفر امام. اس وقت افغان امن عمل جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے, جو کہ امریکہ کی قیادت میں یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس وقت اس میں ہمیں کافی تیزی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سرور احمد زئی صاحب جو افغان سابق صدارتی امیدوار اور تجزیہ کار ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, اور انٹر نیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر پروفیسر فیضان الحق صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سرور احمد زئی سے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے جو صدر اشرف غنی ہیں انہوں نے کابل حکومت, حزب اختلاف کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی کونسل جو ہے وہ قائم کی ہے, جو افغان حکومت کے بقول طالبان کے ساتھ ممکنہ بات چیت کے لیے مذاکرات کاروں کا وفد جو ہے ان کے ساتھ وہ کریں گی, بات چیت کا حصہ بنیں گی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج طالبان, افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے کہا ہے کہ یہ افراد جو ہیں اس کونسل میں موجود افراد وہ افغان نمائندگوں کے طور پر نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے اس بات چیت میں شرکت کریں گے. ایسے میں اس کونسل کی یا افغان حکومت نے جو تشکیل دی ہے, جس ٹیم کو تشکیل دیا ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس رہ جاتی ہے اگر طالبان اس کو افغان حکومت کی نمائندگوں کے طور پر دیکھتے ہی نہیں ہے؟
جی بالکل, میرے خیال میں جو کل یا مطلب دو دن پہلے جو اشرف غنی نے جو پیس کا جو ایک کونسل بنا دیا, سپریم کونسل, جس میں جہادی لیڈرز ہے, پولیٹیکل لیڈرز ہے اور دوسری انفلوئنشل لیڈرز افغانستان کے جو ڈفرینٹ قوم اور قبائل سے, میرے خیال میں ایک بہت اچھی ایک اسٹیپ ہے. لیکن اس کے لیے خلیل زاد جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپیشل انوائی پیس کے لیے کافی منتظر تھا, مہینوں سے منتظر تھا, اس میں کافی اختلافات تھے. میرے خیال میں ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے, اور طالبانوں نے جو بیان دیا ہے کہ ہم افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں گے, اگر وہ آئیں گے ایز اے پرسنل کیپیسٹی بھی آ سکتے, اپنے بات کر سکتے ہیں, لیکن افغان کی گورنمنٹ کی نمائندگی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں طالبان کی پالیسی میں بھی ایک چینج ہے, تو اس طرح ایک سٹارٹ ہوتا ہے. جو طالبان کے ساتھ خلیجزاد کا جو اگریمنٹ ہے, جو وہاں سے امریکن فوج کا جو انخلاء اور افغانستان کا جو لینڈ ہے وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف نہیں یوز کرنا, تو اس کو سائن کرنے سے پہلے طالبانوں کو افغانستان کے گورنمنٹ کے ساتھ آفیشلی بیٹھنا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس مہینے کے جو درمیان میں قطر میں جو میٹنگ ہو رہے کہ افغانستان کے ڈفرینٹ طبقات کے جو لوگ اس میں شامل ہیں, گورنمنٹ غیر گورنمنٹ کے لوگ جو وہاں پہ جا رہے, میرے خیال میں طالبان کی پالیسی میں بھی ایک چینج ہے. اور دوسرا آفیشل میٹنگ دوحا میں نہیں ہوگا لیکن دوسری کنٹری میں ہوگا, جو افغانستان کی گورنمنٹ کے طرف سے جو وفد ہوگا, جس میں گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے اور غیر گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے, جو آفیشل وفد ہوگا وہ طالبان کے ساتھ دوسری کنٹری میں بات چیت کریں گے, وہ آفیشلی ڈائریکٹ بات چیت ہوگی.
جی پروفیسر فیضان صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کتنی اہم یہ پیش رفت ہے؟ سرور احمد زئی صاحب اس کو ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے پہلے طالبان تو بالکل ہی انکاری تھے کہ وہ افغان حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے. اب افغان حکومت جو ہے ان کا وفد جائے گا, وہ صدر غنی کی طرف سے تشکیل دیا گیا ہے. طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو افغان حکومت کی نمائندگوں کے طور پر نہیں دیکھیں گے, لیکن فیکٹ از فیکٹ, ایک حقیقت ہے, وہ جب بیٹھیں گے تو افغان حکومت کے نمائندوں کے طور پر ہی بیٹھیں گے. کتنی اہم یہ پیش رفت ہے؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا پیارے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. دیکھیے پہلے تو امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی بات چیت چل ہی نہیں رہی تھی, اور جو بیک ڈور سے نیگوشیشن ہو رہی تھیں وہ صرف اس چیز کے بارے میں تھیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اگر ہم اس چیز سے ناپ, اس حقیقت سے اس چیز کو ناپتے ہیں, تو یہ بات بڑی آیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند اور مثبت اقدامات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں دونوں طرف سے. البتہ جو کابل کی جو حکومت ہے, جس کو افغانستان کی حکومت کہنا زیادتی ہوگی, ایک کابل کی حکومت ہے, ان کے کہیں کہیں کچھ کچھ ان کے اثرات ہیں, اور خاص کر وہ کنسنٹریٹڈ ہیں ایک دو جگہوں پر, تو ان کی اپنی جو اہمیت ہے یا ان کی ریلیونس ہے وہ خاصی پہلے سے کم ہو چکی ہے. اور اس بات کا جو ارشد غنی صاحب ہیں ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے, لیکن کیونکہ وہ حکومت جو ہے ان کے اپنے کارندے ہیں اور ان کے اپنے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ وہ جن کے مفادات وابستہ ہیں, ان کے لیے اس حکومت کی اہمیت کا کم ہونا جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب افغان حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس چاہے ناراض ہو کر کریں, خوشی سے کریں یا نہ کریں, ان کو ان معاملات میں اور ان ڈائیلاگ میں اس میں حصہ لینا پڑے گا. اور افغان طالبان جو ہیں ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے, انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ دوبارہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس.
پروفیسر فیضان صاحب, یہاں پہ عقد کلامی معاف, بظاہر اگر ہم دیکھیں تو جیت تو ہمیں افغان حکومت کی نظر آتی ہے. پہلے طالبان کہتے تھے وہ تو آمنا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, افغان حکومت کے ساتھ یہ بالکل نہیں مانتے تھے کہ وہ بھی کبھی آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اس موڑ پر. اب وہ کہہ رہے ہیں, چاہے اس کو وہ یہ کہیں کہ طالبان سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں یا کچھ بھی نام اس کو دے دیں, لیکن ہے تو وہ افغان حکومت کے نمائندے ہی میز پر بیٹھیں گے. تو یہ جیت افغان حکومت کی ہے یا پھر طالبان کی؟
یہ اصل میں جیت,
یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالبانوں نے لچک دکھائی ہے.
جی جی, یہ جیت جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کی ہے, کیونکہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ خاصی حد تک دونوں.
لیکن اس وقت افغان حکومت جو ہے اس میں ظاہر ہے الیکشنز باقاعدہ ہوئے ہیں, اس میں دھاندلی جو ہے وہ ہر ملک میں ہوتی ہے, پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے, امریکہ میں جب انتخابات ہوتے ہیں یہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں. تو ہے تو وہ نمائندہ حکومت افغان عوام کی جیت ہے, تو ظاہر ہے وہ افغان حکومت کی بھی جیت ہوئی.
میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کے الیکشنز ہوئے ہیں افغان حکومت کے, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں یا تو انہوں نے حصہ نہیں لیا یا وہ حصہ نہیں لے سکے, اور اس میں بہت سی ایسی پارٹیز یا ایسے سیاسی ان میں اثرات تھے یا لوگ تھے جن کو موقع نہیں ملا. تو ان کی موجودگی میں افغان حکومت جو ہے ایک حکومت بن گئی, جس کا اپنا اثر و رسوخ ضرور ہے, ہم یہ مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہیں ان کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے. اور یہ دونوں پارٹیز کا بیٹھنا یہ حقیقت پسندانہ رویے کی غمازی ہے دونوں طرف سے کہ ہم بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں. افغان طالبان جو ہیں وہ اگر افغان طالبان اس موڑ پہ ہیں اپنی قوت یا اپنی طاقت کی وجہ سے کہ وہ افغانی حکومت کو تو ٹیبل پہ بیٹھنے دے رہے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ایجنڈا ہے اور جو اس ٹیبل میں جو طاقت ہے وہ طالبان کے حق میں ہے, اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ امریکہ نے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے. صرف اس لیجیٹیمیسی کی وجہ سے ان کے پاس افغان حکومت سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے, کیونکہ افغان حکومت تمام لیجیٹیمیسی اور الیکشن کے باوجود اس بات پہ مجبور کر دی گئی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھے. تو یہ جیت ان دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے. اگر یہ امن سمجھوتا ہو جاتا ہے تو یہ اصل جیت جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کی ہوگی.
لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ مطالبہ تو افغان حکومت کی جانب سے تھا, سرور احمد زئی صاحب, کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے ان مذاکرات میں, ہمیں بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے دیا جائے, اور طالبان اس سے انکاری تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے سرور احمد زئی صاحب؟ جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ افغان حکومت جو ہے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں مذاکرات کے اس عمل میں شامل کیا جائے, نہ کہ طالبان کا.
جی بالکل, میرے خیال میں صرف افغان حکومت کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ امریکن کا,
ان کا بھی,
اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا, ایون پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز اور پاکستان کے لیڈرز کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ وہ طالبان افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے, کیونکہ افغانستان کا گورنمنٹ افغانستان کے لوگوں کا ایک نمائندہ گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کے بغیر بات چیت کرنا, کیونکہ افغانستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے دوسری دنیا سے. وہاں پہ جو ہے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہاں پہ ڈویژن بہت زیادہ ہے, اختلاف رائے بہت زیادہ ہے, وہاں پہ قومی پلوگ تقسیم ہے, پشتون اور تاجک اور ازبک اور شیعہ اور سنی اور ڈفرنٹ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ انوالو ہے. تو گورنمنٹ کے بغیر دوسری لیڈرز کو افغانستان کا یہ سارا پاور دینا کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے وہاں پہ ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سینٹرل گورنمنٹ بہت ضروری ہے کہ اور لیڈرز بھی افغانستان کے جو گورنمنٹ کے وفد ہوگا اس کے ساتھ شریک ہوں گے تو کوئی شکایت پھر نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں افغانستان کا گورنمنٹ کا یہ صرف یہ وہ مطالبہ نہیں تھا بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا, یو ایس گورنمنٹ کا بھی یہ مطالبہ تھا.
ٹھیک, اوکے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کتنے افراد اس میں ہوں گے, اور افغان خواتین کی جانب سے ظاہر ہے جو جس کنسنس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے ان مذاکرات میں, خواتین کتنی خواتین اس میں شامل ہوں گی اس ٹیم میں؟
اس ٹیم جو ہے میرے خیال میں تقریباً جو کنسلٹیٹیو پیس کونسل جو اس کو کہتے ہیں یا مشورتی پیس کا جو جرگ ہے اس میں تقریباً کوئی 80 سے 100 تک لوگ اس میں جو سارے مطلب افغانستان کی پولیٹیکل لیڈر, جہادی لیڈر, جو پرامیننٹ فگرز ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اس کے بعد اس کے اندر ایک اور ٹیم ہے جو تقریباً 30-40 تک اس کا نمبر ہوگا, وہ جو سفر کرے گا قطر اور دوسری بار طالبان کے ساتھ بات چیت کریں گے. پھر ایک دوسرا ٹیم ہوگا جس میں 8 سے 12 تک ہوں گے افراد جو وہ مین ڈسیزن میکرز ہوں گے, جو وہ ڈیسائڈ کریں گے جو بات چیت وہ جو نیگوسیشن ٹیم کرے گا. تو یہ 8 سے 12 تک جو افراد ہیں وہ اس میں ڈسیزن بنائیں گے. ابھی تک میرے اطلاعات کے مطابق میرے خیال میں 20 سے 25% تک اس میں خواتین ہیں, لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کہ جو نیگوسیشن ٹیم ہوں گے اس میں کتنے ہوں گے اور جو مین ڈسیزن جو بنائیں گے اس میں کتنے ہوں گے, لیکن ابھی جو مین جرگا ہے میرے خیال میں اس 20 سے 25% تک ان کی خواتین اس میں.
جی بہت شکریہ سرور مزئی صاحب, آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ, ہماری طرف سے خدا حافظ. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, پروفیسر فیضان الحق صاحب آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے بھی ہمارا ساتھ دیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت سے کوئی پولیٹیکل انالسٹ ہمیں جوائن کریں. اس وقت سری نگر یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم, ترجمہ نگار بھی ہیں آپ, وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گی, اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بھارت کی جو حکمراں جماعت ہیں بھارت یا جنتا پارٹی بی جے پی, اس نے انتخابی منشور جو ہے وہ جاری کیا ہے, اور اس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ آئین ہند کی ان دفعات جو ہے ان کو منسوخ کیا جائے گا جن کی بدولت بھارتی زیر انتظام کشمیر کو ہند یونین میں خصوصی پوزیشن حاصل ہے. اس پر کافی سخت رد عمل خاص طور پر کشمیر کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دیر میں ڈاکٹر حمیدہ نعیم سری نگر سے ہمیں جوائن کریں گی, اور ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر منیش کمار دہلی سے. پروفیسر فیضان الحق صاحب, بی جے پی جو ہے انہوں نے پارلیمانی جو انتخابات ہونے والے ہیں اس کے پیش نظر عہد نامہ کے نام سے اپنا انتخابی منشور جو ہے جاری کیا ہے, جس میں اس نے 75 وعدے کیے ہیں. ان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے علاوہ پورے ملک کے لیے یکساں سول قانون, ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر, ون نیشن ون الیکشن, کسانوں کی فلاح و بہبود, اقتصادی ترقی, قومی سلامتی اور دہشت گردی کے تحت عدم برداشت کی پالیسی جیسے وعدے جو ہیں وہ اس میں مین قابل ذکر ہیں. کس طرح آپ اس منشور کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے اس منشور کے تحت کتنی پذیرائی اس پارٹی کو ملے گی؟
جی دیکھیے, جو بی جے پی کا یہ منشور ہے, یہ جتنی چاہے وہ یورپین پارٹیز ہوں یا کوئی بھی جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو کہ اپنے ہی ملک میں ڈائیورسٹی پہ, پلورالٹی جو ہے اس کے اوپر ان کا ایمفیسس نہیں ہے, ان کا ایسا ہی منشور ہوتا ہے اور اس کا ایک اچھا سا میسج ایک بنا دیتے ہیں کہ جس میں وہ ڈال دیں, سیکیورٹی کو ڈال دیں تاکہ لوگوں کے جو خوف اور ہراس ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے, اور اس کے ساتھ اس میں کچھ اور اچھی اکنامک جو پرومسز ہیں, جو وعدے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں, معیشت اور معاشی اور کسانوں کا, خاص کر جو ترقی پذیر ملک ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی ایک مکسچر ایک شیک بنا کے پیش کیا ہے اپنی قوم کو, اور ان کو اس سے ٹریکشن ملے گی, خاص کر جو انتہا پسند ہندو جماعتیں ہیں یا انتہا پسند جو ٹینڈنسیز ہیں اس کو فیڈ کرنے میں ان کو بی جے پی کو فائدہ ہوگا, اور بی جے پی بذات خود جو ایک دائیں ہاتھ کی تنظیم ہے یا پارٹی ہے, ان کی جو کنسنٹریشن ہے, ان کا جو بیس ہے, وہ بیس جو مودی صاحب ہیں ان کے ساتھ اس پارٹی میں آیا تھا, اور اس بیس کی بنیاد اس کو وہ موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یہ مینیفیسٹو بنایا ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی بیس کو موبلائز کر دیں گے تو ان کے جیتنے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے, اور پچھلے 5-10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت جو ہے, جو کہ بائیں طرف کا ملک تھا, جو کہ جس کو لیفٹ آف دا سینٹر کہتے ہیں, کہ جو بائیں طرف کی سوچ رکھتا تھا, اب وہ ملک شفٹ ہو چکا ہے اور وہ دائیں طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور یہ بھارت جیسے ملک کے لیے جس نے ہمیشہ علم برداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ بہت سی قومیں, بہت سی زبانیں, بہت سے مذاہب ایک جگہ رہ سکتے ہیں, اور یہ ایک ملک ہے جو کہ جس میں تمام مذاہب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ جو خواب جو گاندھی اور نہرو نے دیکھا تھا, وہ ہمیں خواب اب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے.
جی, سری نگر چلتے ہیں اور ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحبہ, اور ہمیں یہ بتائیے گا جی, بی جے پی نے اپنے منشور میں بھارت کے جو زیر انتظام کشمیر ہے اس کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا جو وعدہ کیا ہے, اس حوالے سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
یہ پہلی بار تو نہیں, ان کے منشور میں تو پہلے بھی یہ باتیں تھیں, لیکن اب کی بار جو یہاں پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہیں ان سب نے یہ اس سٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی, مطلب انہوں نے پرومس کیا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت جائیں گے تو. معاملہ یہ ہے کہ بی جے پی کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیشہ ہمارے خلاف رہی ہے, کشمیر کی سالمیت, کشمیر کی خود مختاری کے خلاف رہی ہے, لیکن جو بھی پیکٹ ہوا تھا کشمیر کے ساتھ, ٹیمپرری پیکٹ جو تھا, ایکسیشن تھا, وہ کانگریس تب برسر اقتدار تھی, مطلب نہرو تھا, لیکن تب سے یہ لوگ نہرو کو ہمیشہ گالیاں دیتے رہے, حالانکہ جو ڈائلوشن آج تک ہوا, ایروجن ہوا آرٹیکل 370 کا, جو ٹیمپرری تھا ٹل دا پلیبسٹ از ہیلڈ, اس کے لیے بھی بیسیکلی یہی فورس ذمہ دار ہے, اگرچہ کانگریس حکومت میں تھی لیکن پاس پردہ دے ور ایکچولی پلنگ دا سٹرنگز موسٹ آف دا ٹائم, لیکن آج تو کشمیر بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے فرام انڈیا, ٹوٹلی اینڈ کمپلیٹلی, اور اس طرح اگر یہ آگے جائیں گے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. یہاں سے ابھی تو ہم میکسیمم کشمیری تو ہندوستان سے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اس لیے اس چیز پر جو پہلے ریئیکشن ہوگی وہ پارٹیز ہیں جو ایکسیشنسٹ ہیں, لائک ایم سی ہے, پی ڈی پی ہے, ہم تو ایکسیشن کو مانتے. جنرل کشمیری جو ہے, عام کشمیری جو ہے, وہ کبھی اس ایکسیشن کو معتبر بھی نہیں مانتے, کیونکہ اس کہتا ہے اس میں وہ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے, اٹس اے مونومینٹل ٹریزن جو اس وقت پلے کیا گیا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بی جے پی نے اس طرح دمکا کے رکھا ہے تمام پارٹیز کو کہ جو بھی ریزن, سینٹی, ٹرسٹ, پرومسز کی بات کرتا ہے ان کو کہتے ہیں اینٹی نیشنل. اور کانگریس بھی اس طرح اتنی زیادہ دب چکی ہے ان کے مطلب اس نعرے کے تحت کہ وہ بھی سینس کی بات نہیں کر رہے ریگارڈنگ کشمیر. باقی وہ جابس کی بات کریں گے, فارمرز کی بات کریں گے, لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو اس وقت جو جو بی جے پی نے زہر انجیکٹ کیا ہے پبلک میں تھرو دیز بوتھ چینل اوور دیز فائیو ایئرز, انہوں نے زہر بالکل دھولا سماج میں, انہوں نے لوگوں کو اس طرح متنفر کیا ہے, خاص کر مسلمانوں سے, خاص کر پاکستان سے. اور اتنا بڑا ملک کہتے وہ چھوٹا سا ملک ہم پر حملہ کرے گا, ان سب کو اتنا بیوقوف بنایا ہے کہ یہی نعرہ ان کا چلتا ہے ابھی تک.
جی,
لیکن کانگریس نے اچھی طرح اس کو مطلب ریبٹ نہیں کیا, حالانکہ پچھلے دنوں جو ان کا منشور سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وی ول ہیو انکنڈیشنل ڈائیلاگ ود ان کشمیر, وی ول ہیو پیس پروسیس پاکستان, اینڈ وی ول آلسو ریمو آل دیز بلڈی لاز لائک آپ کا. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ایک ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے, انہوں نے یہ منشور بنایا ہے. مطلب جو بھی یہاں سینس کی بات کرتا ہے اس کو اینٹی نیشنل کی لیبل لگاتے ہیں.
ٹھیک,
مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح
اوکے ڈاکٹر حمید نعیم صاحبہ, آپ کو ہم نے سنا,
اوکے
آپ کو ہم نے سنا,
خیال میں بہت مایوس کن صورت حال.
بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو ہم نے سنا. پروفیسر ایورا نانند صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تجزیہ نگار ہیں بھارت سے. پروفیسر صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا, بی جے پی نے جس طرح اپنے منشور میں جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا وعدہ جو ہے وہ شامل کیا ہے. ہمیں یاد ہے یہ گزشتہ منشور میں بھی ان کا یہ وعدہ تھا, لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے اتنے سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ بتائیے گا, اور اس حوالے سے کشمیر میں ہمیں ڈاکٹر حمیدہ نعیم بتا رہی تھی سخت رد عمل سامنے رہا ہے. بھارت کے دیگر حصوں میں بھی اس کے خلاف بھی لوگ ہیں اور اس کے فیور میں بھی لوگ ہیں. عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ایورا نانند صاحب, ٹھیک, اوکے. آپ پروفیسر فیضان صاحب, جو اتنا سخت ہمیں ردعمل سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے, وہ کہاں تک مناسب ہے؟ کیونکہ جس طرح پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو ان بی جے پی کے گزشتہ منشور کا بھی یہ حصہ تھا, لیکن اس پہ عمل درآمد تو کبھی نہیں ہوا, تو اس دفعہ ہمیں اتنا سخت ردعمل کیوں سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیے, جو اتنی عرصے کی جو حکومت ہے بی جے پی کی, اس نے اس کی انہوں نے جو نفرتوں کے بیج بوئے ہیں وہ اب بلکہ پوری فصل بن چکی ہے دونوں طرف ہی, اور اب وہ فصل کٹنے کے لیے تیار ہے. اور جب فصل کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے, جو وہ پھل پھول دیتی ہے, اس سے پھر اور فصلیں تیار ہوتی ہیں. تو کیونکہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش یہ ایگریکلچرل ملک ہیں, تو اسی لیے میں یہ فصلوں کی جو انالوجی ہے یہ استعمال کی مثال استعمال کر رہا ہوں کہ اگر یہ فصلیں ایسی بوتے رہیں گے تو ایسے ہی پھل کاٹتے جائیں گے. اور یہ جو ان کا بیانیہ رہا ہے, جو ان کا نیریٹو رہا ہے اتنے عرصے سے, وہ اب ایک خاص محض پہ پہنچ چکا ہے. اور جب کوئی چیز آپ نے سال ہر سال کے بعد کرنی ہو تو اس کو پہلے سے آپ اپنے مینیفیسٹو میں یا اپنے ریزولوشن میں شامل کر لیتے ہیں, اور یہ انتہائی اگریسو ان کی پوزیشن ہے. اور جہاں تک دائیں بازو کی جماعتوں کا تعلق ہے, یہ فارورڈ تھنکنگ ریزولوشن ہے ان کا, بی جے پی والوں کا. لیکن یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر वो एक हिंदुस्तान को या भारत को एक छोटा सा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक छोटी सी आइडियोलॉजी जो है वही चलेगी, तो ये यकीनन एक अच्छा कदम होगा। लेकिन अगर वो भारत को एक आलमी ताकत बनाना चाहते हैं जैसे अमेरिका है या चाइना है, तो उसमें उनमें उनको दूसरे लोगों की जगह बनानी पड़ेगी। जैसे हम
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर फैजानुल हक साहब, यहाँ माजरत के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगी, आइंदे इस मौजू पे आप से बात होगी क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो अभी शुरू होंगे भारत में, तो मजीद इस मौजू पे आपसे बात होगी। इसके साथ ही शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर असफर इमाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। मंगल के दिन इसराइली वोट डाल रहे हैं जो सख्त मौकिफ रखने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू और इत्तेदाल पसंद साबिक चीफ ऑफ स्टाफ बेनी गैंट्स के दरमियान सख्त मुकाबला ख्याल किया जा रहा है। इस इलेक्शन को नेतन्याहू के लिए एक रेफरेंडम ख्याल किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लिंडा ग्रैनस्टाइन ने यरूशलम से ये रिपोर्ट इरसाल की है, आइए सुनते हैं रजी अहमद रिजवी से।
बेनी गैंट्स ने अपने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के लिए मुनक़द की जाने वाली एक रैली में शिरकत की जहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा, मैं यरूशलम में इख्तदार संभालूंगा, आप देखते रहें। गांस के हामी जबकि पुरजोश हैं, ताज़ातरीन जायजे से पता चलता है कि गांस की पार्टी और बेंजामिन नेतन्याहू की लिकूड पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। नेतन्याहू अपने तजर्बे और आलमी लीडरों खासकर सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनी मुहिम चला रहे हैं। इसराइल के लिए बड़ी नेमत है कि ओवल ऑफिस में बैठने वाले लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहे हैं, लेकिन इसराइल का आपसे ज्यादा अच्छा दोस्त और कोई नहीं रहा। हाल ही में व्हाइट हाउस के दौरे में नेतन्याहू ने ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे से दस्तबरदार होने के ट्रंप के फैसले और इसराइल के हक में उनके दूसरे इकदाम की तारीफ की। जेरूसलम पोस्ट के कालम नगार गेरशॉन बैस्किन का कहना है कि बेशतर इसराइली इलेक्शन फलस्तीनियों के साथ मुमकिन अमन समझौते पर हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वो कहते हैं,
Well, I think we have to realize that there has not been a peace process for many years now, since 2009.
میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اب بہت سال ہو چکے ہیں امن کا عمل نہیں ہوا۔ 2009 کے بعد سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور اسرائیلی نقطہ نظر سے امن کا مسئلہ ایجنڈے پر نہیں ہے۔ اسرائیلی عوام نے اس بیانیوں کو مان لیا ہے کہ فلسطینیوں کی جانب امن کا اب کوئی فریق نہیں ہے۔ گینس کی عسکریت پسندی پر مبنی اشتہاری مہم میں غزہ میں ہلاک کیے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد پر فخر کا اظہار کیا گیا ہے جب وہ چیف آف اسٹاف ہوا کرتے تھے۔ ان انتخابی اشتہارات میں نیتنیاہو کے ان الزامات کو غلط قرار دیا گیا ہے کہ وہ بائیں بازو کے ایک کمزور رہنما ہیں۔ رائے عامہ کا جائزہ معلوم کرنے والے ایک فلسطینی خلیل شکاکی اس الیکشن سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، ایک طرف کسی تبدیلی کے بارے میں بہت تھوڑی امید دکھائی دیتی ہے، لیکن کسی طور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فلسطینی آخر کار یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ویسے کا ویسا رہے گا اور اس بات سے سروکار نہیں کہ آپ دائیں بازو کے ہیں یا اعتدال پسند ہیں یا بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے ایڈیٹر ڈیوڈ ہوروویٹس کا خیال ہے کہ اگرچہ گینس نہایت محاذ رائے پر مبنی انتخابی دوڑ میں برابر حمایت حاصل کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جیت کے لیے کافی نہیں ہے۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دوسری پارٹی کے مقابلے میں زیادہ نشستیں حاصل کرتے ہیں تو آپ الیکشن جیت گئے، لیکن اسرائیل میں ایسا نہیں، اس لیے کہ وہاں کثیر جماعتی اتحاد ہیں، لہذا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ایسا اتحاد قائم کر سکتا ہے جو الیکشن میں کامیابی سے ہمکنار ہو، اور ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ گینز کا بلو اینڈ وائٹ اتحاد ایسا کر پائے گا۔ دوسری جانب نتنیاہو لوگوں کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ ان کے پاس طاقت اور تجربہ ہے اور وہ اسرائیل کی قیادت کے اہل ہیں، جیسا کہ گزشتہ 12 برس سے کرتے آ رہے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔